الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأهلت لي الغنائم وختم بي النبيون وأرسلت إلى الخلق كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطر تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مستری تھی وادی بتحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش عظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام غیور مسلمانوں آج 24 اگست 1995 26 ربیع الاول کا یہ عظیم الشان تاریخی پروگرام جوراڑ والا چوک دھوبی گھاٹ میں منعقد ہو رہا ہے اور یہ سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی سالانہ کانفرنس ہے جس کا عنوان پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات ہزاروں کی تعداد میں اس عظیم الشان پیغمبر انقلاب کانفرنس میں تشریف لائے ہیں مجھ سے پہلے حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب اور بریلوی مکتب فکر کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا علامہ آر چشتی صاحب اور دیگر علماء اکابرین نے اپنے اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے مجھے ہمیشہ تاخیر سے وقت ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مزدور کو مزدوری ہمیشہ آخر میں ملتی ہے. رات کے پونے دو بج چکے ہیں اور آپ ایسے بہت سے ایسے لوگ ضرور ہیں جو تھکان محسوس کر رہے ہیں یا سونا چاہتے ہیں یا آرام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا موڈ تقریر سننے کا ہو تو میں تقریر کا آغاز کروں گا, اور اگر آپ کا موڈ آرام کا ہو تو میں تو ویسے آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. تو اب فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. یہ ساری رات کہنے والے بہت تھوڑے ہیں. تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ تقریر کا وقت 12 بجے کے بعد گزر جاتا ہے, یہ تو اوور ٹائم لگا رہے ہیں. جب اوور ٹائم ہوتا ہے تو آدمی کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی, اور مجھے منتظمین نے کہا ہے کہ آپ سیرت طیبہ پر بات کرنی, لیکن جو میرے سامنے چہرے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ موجودہ حالات پر بھی بات ہو, مولانا اعظم طارق پر بھی بات ہو, سپاہ صحابہ کے موقع پر بھی بات ہو, لیکن سب سے پہلے ہم سیرت طیبہ پر بات کریں گے اور اس پیغمبر کا ذکر کریں گے جس کے لیے فانی بدالنی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور آج اس نبی کا ذکر کریں جس پیغمبر کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا, دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا. آج اسی رسول کا تذکرہ کریں جس کے لیے سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے روضہ رسول پر فرمایا تھا, دھکتا رہے تیرے روضے کا منظر. حضور کا ذکر آیا تو ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, چلی یا نہیں چلی؟ اور اگر آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو رات بھیگتی جائے گی اور رحمت برستی جائے گی. سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا روضہ رسول پر کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال. حضور کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا. جب حضور کی سیرت کا ذکر آتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میں بات کہاں سے شروع کروں, حضور کے کس زاویہ حسن سے گفتگو کا آغاز کروں, پیغمبر کے کس کمال کا احاطہ کرنا چاہوں, حضور کے کس صفت حسن بیان کروں, یا پیغمبر کے جمال صباحت کر کر کروں, یا رانائی کمال کی بات کروں. میرے بھائیو, حضور علیہ السلام کی سیرت ایک عطا سمندر ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس پر بڑا کلام کیا. مولانا مناظر احسن گیلانی تو بات ہی ختم کر دی, النبی الخاتم کتاب لکھی, اس کتاب کا آغاز اس بات سے کیا کہ یوں آنے کو سب آئے. حضور کی شان میں کتاب لکھی اور شروع کس طرح کی کہ یوں آنے کو تو سب آئے, لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا, لیکن ایک ایسا آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا, وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا, وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا, وہ چلتا وہ چلا تو چلتا چلا گیا, وہ پھولا تو پھولتا چلا گیا.
اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے یہ خوبصورت شعر بھی لکھا کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر. یہ سب کچھ حضور کی شان. جلسے کا عنوان بڑا نرالا ہے، عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس. کیا عنوان ہے؟ پیغمبر
انقلاب.
پیغمبر انقلاب. اگر جلسے کا عنوان ہوتا سیرت مصطفیٰ تو بات اور ہوتی، اگر جلسے کا عنوان ہوتا پیغام مصطفیٰ تو بات اور ہوتی، اگر جلسے کا عنوان ہوتا جمال مصطفیٰ تو بات اور ہوتی، اگر جلسے کا عنوان ہوتا محسن انسانیت تو بات اور ہوتی، اگر جلسے کا عنوان سیرت مصطفیٰ ہوتا، سیرت محمد ہوتا، قیام محمد ہوتا، اور اگر جلسے کا عنوان شافع معاشر ہوتا، ساقی کوثر ہوتا تو بات اور ہوتی. لیکن یہ عنوان ہے پیغمبر انقلاب. کیا نام ہے؟ پیغمبر
انقلاب.
تو پیغمبر انقلاب پر بات بالکل اور ہوگی. اب دیکھیں یہ انقلاب کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے. کس کا لفظ؟ انقلاب عربی کا لفظ ہے. عربی میں انقلاب کا معنی ہے تبدیلی. کیا معنی ہے؟ انقلاب کا معنی کیا ہے؟
تبدیلی.
پیغمبر انقلاب کہ ایسا پیغمبر جو تبدیلی لایا، ایسا پیغمبر جو انقلاب. پیغمبر انقلاب کہ انقلاب کا پیغمبر، تبدیلی کا پیغمبر، کہ جس کے آنے سے تبدیلی ہوئی. جسے آنے سے، اب آج یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، بڑے بڑے دانشور علماء اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس اجتماع میں ہیں. آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے افق پر، بتھا کے افق پر، عرب کے افق پر جو چاند چمکا تھا، کیا اس چاند نے تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی؟ کیا اس سورج کی روشنی سے اندھیرے ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا اس پیغمبر کے آنے سے معاشرہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر حضور کے آنے سے معاشرہ تبدیل ہوا ہے تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کا آنا کامیاب ہے. اور اگر نبی کے آنے کے بعد معاشرہ نہیں بلا، اگر نبی کے آنے کے بعد کافروں کے دل میں ایمان نہیں آیا، اگر نبی کے آنے کے بعد روشنی نہیں آئی، اگر پیغمبر کے آنے کے بعد سورج نے اپنا کام نہیں دکھایا، اگر نبی کے آنے کے بعد بھی ابو بکر اکیلا ابو بکر رہا اور عمر رہا، فاروق اعظم نہیں بنا، عثمان رہا اور ذوالنورین نہیں بنا، اگر نبی کے آنے کے بعد بھی، پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اگر مکے کے بدو رہے اور تبدیلی نہیں آئی، دل نہیں بدلے اور سماج نہیں بدلا، معاشرہ نہیں بدلا، عورت کا ماحول نہیں بدلا، بچوں کی دنیا نہیں بدلی، کافروں کا ذہن نہیں بدلا، مکے کے لوگ نہیں بدلے، مدینہ کے لوگ نہیں بدلے، افریقہ کے جزیرے نہیں بدلے، مصر کے صحرا نہیں بدلے اور مکران کے ساحل نہیں بدلے، مراکش کی بستیاں نہیں بدلی، طرابلس کے پہاڑ نہیں بدلے، اگر آنے کے محمد کے آنے کے بعد اگر دل نہیں بدلے، اگر اقام نہیں بدلا، اگر سوچ نہیں بدلی، اگر زاویہ نہیں بدلا، اگر فکر نہیں بدلا، اگر نظریہ نہیں بدلا، اگر مشن نہیں بدلا، اگر آنا نہیں بدلا، اگر لباس نہیں بدلا، اگر چہرہ نہیں بدلا، اگر جذبہ نہیں بدلا، اگر مشن نہیں بدلا، تو پھر مجھے کہنے دو کہ نبی کے آنے سے تبدیلی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ، نبی کا آنا کامیاب نہ ہوا. اور اگر آپ کہو گے کہ اس پیغمبر کے آنے سے سب سے پہلے مکہ بدلا، پھر مدینہ بدلا، پھر بستیاں بدلی، پھر شہر بدلے، پھر نینوہ بدلا، پھر بابل بدلا، پھر حبشہ بدلا، پھر صنعاء بدلا، پھر روم بدلا، پھر قیصر بدلا، پھر کسرا بدلا، پھر ایران بدلا، پھر روم بدلا، پھر جزیرے بدلے، پھر کلیسا بدلے، پھر چرچ بدلے، پھر پہاڑ بدلے، پھر درخت بدلے، پھر بدو بدلے، پھر عام انسان بدلے، حیوان بدلے، تو پھر مجھے ماننا چاہیے کہ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کہو انقلاب آیا ہے، انقلاب، انقلاب آیا ہے، جو کہے کہ 23 سال پیغمبر پہاڑوں پہ گونجتا رہا اور 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے قلب پہ روشنی نہ کر سکا، وہ اس انقلاب کا حامی کیسے ہوگا؟ ایک وہ پیغمبر، ایک وہ رسول، توجہ، ایک وہ رسول جس رسول کی آمد کے لیے آدم آئے، اور جس رسول کے لیے نوح آئے، جس رسول کے لیے آتش نمرود سے ابراہیم کو بچایا گیا، جس محمد کے لیے اسماعیل کو چھری سے بچایا گیا، جس محمد کے لیے یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، جس محمد کے لیے یونس مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، جس محمد کے لیے عیسیٰ کو جیل سے نکالا گیا، جس محمد مصطفیٰ کے لیے 1,24,000 پیغمبر کی بساط بچھائی گئی، جس پیغمبر کے لیے نبوتیں ملی، رسالتیں ملی، عظمتیں ملی، بلندیاں ملی، رفعتیں ملی، جس پیغمبر کے لیے چاند آیا، سورج آیا، جس پیغمبر کے انتظار میں روزانہ سورج چڑھتا تھا اور وہ سورج اس سورج کو دیکھنا چاہتا تھا جس کی روشنی کبھی مانگ نہ ہونے والی تھی، جس پیغمبر کے لیے اس دھرتی کو بچھایا گیا تھا، کیا وہ پیغمبر جب دنیا میں آیا تو 3 آدمیوں میں تبدیلی پیدا کر سکا؟ صرف 3 آدمیوں تبدیلی، اگر صرف 3 آدمیوں میں آئی ہے اور یا 5 میں آئی ہے یا 4 میں آئی ہے، تو اس کی عالمگیر نبوت کہاں گئی؟ عالمگیر رسالت کہاں گئی؟ اور جب میں تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹاتا تو مجھے نظر آتا ہے کہ معاشرے کا انگ انگ بدل گیا، سماج بدل گیا، ماحول بدل گیا، تمدن بدل گیا، سوچیں بدل گئیں، زاویے بدل گئے اس نبی کے آنے سے، اور جب ہر چیز بدل گئی تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ انقلاب آیا ہے، انقلاب، انقلاب، اور یہ پیغمبر انقلاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ، ایسا سماج جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے تھا، کیا وہ اسی طرح رہا یا بدلا؟ بلند آواز، اسی طرح اگر رہا تو پیغمبر کی عالمگیر کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر بدلا ہے تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، کہ 3 آدمیوں کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جو روشنی بانٹنے آیا تھا، کیا اسی روشنی سے صرف 3 آدمی کے قلوب منور ہوئے؟ کیا اس کی روشنی سے زنگار اور 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کا اتارا نہیں گیا؟ کیا اس پیغمبر کے لیے جس کو قرآن نے کہا وہ یزکیہم، کہ وہ دلوں کو پالش کرنے آیا تھا، کیا وہ پالش نہیں کر سکا؟ کیا وہ شکل نہیں کر سکا؟ کیا وہ روشنی نہیں اتار سکا؟ مجھے بتاؤ، اور تو ایک چائے کی پتی کے 2 دانے اگر ابلتے ہوئے پانی میں ڈالے تو فوراً تبدیلی آتی ہے، فوراً پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، اور 2 چائے کے پتوں سے پانی بدل گیا اور محمد کی نظر سے عرب نہیں بدلا؟ دو بجے نعرے ادھر ہی لگنے، ستا پہ جاگ پہ۔ توجہ ہے تو بولو صحیح ہے توجہ. پونے دو بجے سوا دو بجے کا ٹائم ہے. یہاں خالد صاحب کہتے ہیں کہ ایم پی اے کا نام بھی خواجہ اسلام ہے. اسلام ٹھیک ہے. وہ ایک حافظ صاحب تھے نا, ان کا ایک خادم تھا, اس کا نام تھا اسلام. وہ گاڑی سے نیچے پانی پینے اترا تو گاڑی چل پڑی, اور وہ اسلام خادم تھا, اس کے پاس سامان تھا حافظ جی کا. حافظ کہنے لگے ابے او اسلام, تو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. گاڑی سما سٹھا کراس کر گئی. توجہ ہے. رات ڈھل رہی ہے, سوچ بدل رہی ہے. بدل رہی ہے نہیں, انقلاب آیا ہے. انقلاب وہاں تو آیا ہے لیکن یہاں یہاں نہیں آیا. آیا انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ آ رہا ہے انقلاب. توجہ پوری ہے آپ کی؟ آگے چلوں, بات شروع کریں. انقلاب آیا ہے, کہو انقلاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو معاشرے تین تھے. معاشرے کتنے تھے؟ معاشرے کتنے تھے؟ سماج کتنے تھے؟ تینوں معاشرے بدلے, تینوں ماحول بدلے, تینوں تمدن بدلے, تینوں کلچر بدلے حضور کے آنے کے بعد. اگر نہ بدلتے تو یہ پیغمبر انقلاب کیسے ہوتا؟ انقلاب کا معنی ہے کہ جس کے آنے سے کائنات بدل جائے. لوگ بدلے ہیں, کہو لوگ بدل. معاشرہ بدلا. حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت بڑی عجیب تھی, اور سماج بدلا نہیں تھا, اور ماحول ایک جیسا تھا. کفر تھا, شرک تھا, معصیت کفران تھا, اندھیرا تھا, روشنی نہیں تھی, اور تیرا شبی تھی, اور چاروں طرف سناٹا. حضور نہیں آئے. اسی کو جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر نے کہا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, پلاتوں کی خیرت سکرا کی دانش کی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا, جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دے بشیر آیا, نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک فرمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. انقلاب آیا ہے, کہ انقلاب آیا ہے. ایسے سماج میں, ایسے معاشرے میں جہاں عزت دولت کو تھی, توجہ کیجئے, جہاں عزت پیسے کو تھی, جہاں عزت قبیلے کو تھی, جہاں عزت قوموں کو تھی, جہاں عزت دنیاوی شرافت کو تھی, ایسے معاشرے میں جہاں کالوں کو دھتکار دیا گیا, ایسے معاشرے میں جہاں غریبوں کو گھروں سے نکال دیا گیا, ایسے معاشرے میں کیسا انقلاب آیا؟ او امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کو ترقی یافتہ ملک کہنے والوں, آؤ. میں نے امریکہ میں وہ کالونیاں دیکھے ہیں کہ ادھر کالوں کی کالونی ہے, ادھر گوروں کی کالونی ہے, اور ادھر معذوروں کی کالونی ہے, ادھر غیر ملکیوں کی کالونی ہے, ادھر سفید فام لوگ بستے ہیں, ادھر سیاہ فام رہتے ہیں. علیحدہ علیحدہ کالونیاں, گاڑیاں علیحدہ, کالونیاں علیحدہ, رہائشیں علیحدہ, اور سکون علیحدہ, اور ہر چیز علیحدہ. کس بنیاد پر؟ کہ رنگ ان کا علیحدہ ہے. تم نے رنگ کی بنیاد پر علیحدہ کالونیاں بنائی, تو نے رنگ کی بنیاد پر علیحدہ سماج بنایا, تو نے رنگ کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر صرف تباین رنگ کی بنیاد پر تم نے کر دیا. لیکن آؤ, میں ایسے معاشرے کی تمہیں سیر کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں رنگ کی کوئی قید نہیں تھی. رنگ تو ابو لہب کا سب سے حسین تھا, لیکن ابو لہب کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وطب. ابو لہب تو تباہ بر
برباد ہو جائے. حالانکہ وہ ابو لہب قریشی النسل بھی تھا, وہ سردار قوم بھی تھا, وہ پیغمبر کا چچا بھی تھا, وہ کعبے میں رہتا بھی تھا, اس کا رنگ بھی بڑا حسین تھا, لیکن وہ ابو لہب جو تھا سردار ہو کر قریشی ہو کر کوئی قیادت نہ کر سکا. لیکن اسی معاشرے میں جہاں میں محمد آیا تھا اپنا سکا چچا تبت یدا ابی لہب کا تمغہ لے کر, یعنی اس تبت یدا ابی لہب کا یہ پیغام لے کر کہ تو تباہ ہو جائے, معاشرے سے دھتکار دیا گیا. لیکن اسی معاشرے میں اسی کعبے میں اسی مکے میں ایک کالے رنگ کا وہ انسان جو حبشے سے چل کے آیا تھا, اس کا رنگ کالا تھا, وہ اس کے ہونٹ لمبے تھے, اس کا قد لمبا تھا, وہ جب اس محمد کے قدموں میں آیا اور کعبہ فتح ہوا تو اسی پیغمبر نے اس حبشے کے کالے بلال سے کہا کہ اے بلال مکہ فتح ہوا, کعبہ فتح ہوا, اب کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. اے محمد کعبہ تو خدا کا گھر ہے اور یہ ساری کائنات کے سارے مسجدوں کا امام ہے کعبہ, اس چھت پہ میں چڑھ جاؤں. اے پیغمبر ابو بکر چڑھے, فرمایا میرے رسول نے ابو بکر تو سردار ہے, عمر تو سردار ہے, لیکن اے بلال تو غلام ہے, تو نوکر ہے, تیرا رنگ کالا ہے. میں نے حسینوں کو نیچے کیا, کالے کو اوپر کیا, حسینے کو نیچے کیا, کالے کو اوپر کیا. بلال جب جوتا اتارنے لا تو میرے محمد نے کہا کہ جوتا سمیت کعبے کی چھت پہ جا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد جب دنیا میں آتا ہے تو انقلاب آتا ہے. میرا نبی دنیا میں آیا انقلاب آیا, اور انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ اور یورپ کے لوگوں اور مغرب کے پرستاروں اور اشتراکیت کے علم برداروں, انقلاب دنیا میں ہٹلر نے بھی برپا کیا, مسولینی نے بھی برپا کیا, انقلاب دنیا میں لینن کا بھی آیا. کیا انقلاب تھے کہ ہٹلر کے انقلاب نے 9.5 لاکھ انسان ذبح کرا دیے, انسانیت چسکتی رہی, انسانیت چیختی رہی, انسانیت چلتی رہی, لیکن اس نے اپنی کرسی کے لیے 9 لاکھ انسان ذبح کرا دیے. انقلاب مسولینی کا بھی آیا, 4.5 لاکھ انسان اس نے ذبح کرا دیے. انقلاب لینن کا بھی آیا, 1917 میں بشویک کمیونسٹ انقلاب روس میں آیا, اور 1917 کا انقلاب آپ دیکھو تو صحیح کہ اس انقلاب کے بعد 40 لاکھ انسان ذبح کر دیے گئے. یہ انقلاب دیکھو, لیکن آؤ میں وہ انقلاب مکہ کی دھرتی پہ مدینہ کی بستی میں وہ بھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ معاشرہ جس میں پانی لگانے پر پانی توڑنے پر 300 برس عرب لڑتے تھے, بدو لڑتے تھے, لیکن اس معاشرے میں جب میرا محمد آ رہا ہے تو ہوا یہ کہ روٹی کا وقت آیا, کھانے کا وقت آیا, گھر میں ایک روٹی ہے. میزبان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب کھانے کا وقت شروع ہو تو چراغ بجھا دینا, کیونکہ روٹی ایک ہے, میں ہاتھ پیچھے ہٹا لوں گا, مہمان پیٹ بھر کھانا کھائے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ انقلاب آیا. انقلاب آیا ہے یا نہیں؟ انقلاب پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بلند آواز سے لاؤ. بڑے بڑے دنیا میں سکالر آئے, مسلح و مربی آئے, دنیا میں کئی سماج آئے, کئی معاشرے آئے, کئی بادشاہ آئے, کئی سردار آئے, کئی فرما روا آئے. کیا خالد ابن سعید صنعاء سے نہیں آیا تھا؟ کیا سلمان سے فارس سلمان سے نہیں آیا تھا؟ کیا صہیب روم سے چل کر اس پیغمبر کے دروازے پر نہیں آیا تھا؟ انقلاب آنکھوں سے صرف ان لوگوں نے دیکھا نہیں, انقلاب چشمے فلک نے دیکھا, انقلاب ستاروں نے دیکھا, انقلاب سورج نے دیکھا, انقلاب چاند نے دیکھا, اور انقلاب ان یہودیوں نے دیکھا جنہوں نے پیغمبر کا سماج دیکھ کر اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تھا سماج. اور وہ انقلاب جو عیسائیوں نے دیکھا, کہ جو عیسائی روم میں بستے تھے, کہ وہ عیسائی کہ جن عیسائیوں کے مکانوں کو حفاظت کے لیے فاروق اعظم نے ان سے جزیہ وصول کیا, 6 مہینے تک صحابہ ان کے مکانوں کی حفاظت کرتے رہے. لیکن جب عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ ساری روم کی فوجیں شام میں پہنچ جائیں تو ان صحابیوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جزیہ پورے ایک سال کا وصول کیا ہے اور چھ مہینے کے بعد ہم یہاں سے کیسے نکلیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ چھ مہینے کا جزیہ تم ان کو واپس دے دو۔ جب وہ سپہ سالار جزیہ واپس دینے گیا، ایک ایک آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور کلیساؤں کے دروازے کھٹکھٹائے اور عیسائی کے دروازے کھٹکھٹائے، اور دروازے کھٹکھٹا کر جب وہ جزیہ واپس دینے لگا تو وہ دھاڑ مار کر روتے تھے۔ وہ کہتے تھے آج عیسائیوں کی حکومت ہوتی یہ جزیہ کبھی واپس نہ ہوتا، عیسائیوں کی حکومت ہوتی یہ پیسہ کبھی واپس نہ ہوتا۔ لیکن وہ سپہ سالار رو کر کہنے لگا میں اس محمد کا امتی ہوں کہ جس محمد نے ایک روپیہ کھانے والے کو بھی جہنم کی وعید سنائی ہے، میں کیسے تیرا جزیہ وصول کر کے سال چھ سال کا وقت لیا اور چھ مہینے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میرا پیغمبر مجھے ٹوکے گا، حشر کے دن میں اسے جواب نہ دے سکوں گا۔ اور واو کائنات کے لوگوں، چھ مہینے کا جزیہ واپس جب کیا عیسائیوں نے کہا ہمیں بھی اس کا کلمہ پڑھا دے جس پیغمبر نے انقلاب برپا کیا۔ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا بولو؟ عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، یہ انقلاب ہے۔ کہو یہ کیا ہے؟ انقلاب آیا، انقلاب۔ چشم فلک نے انقلاب دیکھا ہے، کائنات نے انقلاب دیکھا ہے، معاشرے نے انقلاب دیکھا ہے، سماج نے جو انقلاب دیکھا ہے، یہ عدل دیکھا ہے، یہ انصاف دیکھا ہے، یہ عظمت دیکھی ہے، یہ بلندی دیکھی ہے۔ وہ معاشرہ جو پتھروں پہ سر رکھ کے پتھر کو خدا کہتا تھا، وہ معاشرہ جو سورج کو پوچھتا تھا، وہ معاشرہ جو چاند کو پوچھتا تھا، پھر وہ سارے سر ایک جگہ سے ہلے اور ایک جگہ سے اٹھا کر وہ سارے کے سارے سر کعبے کے پتھر رکھ دیے گئے، کعبے کی دیواروں پہ رکھ دیے گئے، اور ایک پروردگار کے سامنے ان بدوؤں نے سر جھکا دیا اور کائنات کو بتا دیا کہ 360 خداؤں کو ملیا بیٹھ کر کے ایک خدا کے دروازے پہ انسانیت نے سر جھکا دیا۔ اس لیے مجھے کہنے دو انقلاب آیا ہے۔ توجہ کر، انقلاب آیا ہے۔ کہو انقلاب ہے، توجہ آپ کی، انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ آؤ میں آج 1400 سال پہلے ایک بستی میں تمہیں لے چلوں، ایک شہر میں لے چلوں، وہ بستی جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، کوہ سلا کہتے ہیں، یثرب کی وادی کہتے ہیں۔ تاجدار رسالت کا آخری وقت قریب ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے صرف چند دن پہلے ایک بہت بڑا لشکر ملک شام کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ اس کے سپہ سالار کے قائم کرنے کا سوال ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا، جس کی تعداد 30,000 ہے، اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا جائے؟ بڑے بڑے سردار بھی تھے، جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، بڑے بڑے قوموں کو فتح کرنے والے جنگجو لوگ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ لیکن دنیا کا سردار بیماری کی حالت میں جب مسجد نبوی میں آیا اور سارے لشکر پہ اس نے نگاہ ڈالی تو وہاں ابو عبیدہ کو بھی دیکھا، سعد ابن ابی وقاص کو بھی دیکھا، وہاں خالد ابن ولید کو بھی دیکھا، وہاں بڑے بڑے جنرلوں کو کملی والے نے دیکھا، لیکن ان جنرلوں پر پیغمبر کی نگاہ نہیں ٹھہری، بلکہ پیچھے اور سب سے پیچھے ایک کالے رنگ کا انسان اور ایک غلام کا بیٹا، اس کی عمر 17 سال تھی، اس کا باپ بھی غلام تھا، وہ خود بھی غلام تھا، اور معاشرے میں غلام سب سے نچلے درجے پہ ہوتا تھا، اور غلام کو زر خرید بنایا جاتا تھا، اسے خریدا جاتا تھا، اس کو معاشرے میں سب سے حقیر کہا جاتا تھا۔ اس کے والد کا نام زید تھا اور خود اس کا نام اسامہ تھا، اس کی عمر 17 سال تھی۔ 17 سال کے اس غلام کے بیٹے اسامہ کو دنیا کے سردار نے اشارہ کر کے بلایا اور بلا کر کہا میری بات سنو۔ وہ قریب چلا گیا، اس کے دل میں یہ خطا تھا شاید میری کچھ شکایت ہو گئی ہے، شاید میں بچہ ہوں، مجھے لشکر سے واپس کیا جا رہا ہے، شاید میری کوئی خطا دنیا کے سردار کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ نے اس کو قریب بلایا تو بلا کر کہا اے اسامہ اس لشکر کا سردار تو ہوگا، اس لشکر کا سردار تو ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا سواری لائی جائے، وہ سواری جو سپہ سالار کو ملتی ہے، سواری لائی گئی، اسامہ کو کہا گیا اسامہ اس لشکر پہ سوار ہو جا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رو پڑا اور رو کہتا کیا ہے اے میرے محمد، تیری موجودگی میں، تمہارے موجودگی میں میں سواری پہ کیسے کروں؟ اے میرے محمد، یہاں صدیق اکبر ہے، سردار ان کو بنا دیتے، یہاں فاروق اعظم ہے، سردار ان کو بنا دیتے، یہاں عثمان ہے، سردار ان کو بنا دیتے، یہاں وہ خالد ابن ولید ہے جس نے 100 جنگیں لڑی تھی اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی تھی. آج عیسائیوں سے مقابلہ ہے, اس خالد کو لشکر کا سردار بنا دیتے, لیکن اس دنیا کے سردار نے اس غلام کے بیٹے سے کہا, اے اسامہ تو غلام کا بیٹا ہے, تو نوکر کا بیٹا ہے, تو معاشرے میں سب سے کم حیثیت رکھنے والا انسان ہے, لیکن اے محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے اپنے ہاتھ سے قریشیوں کا سردار بنا کر قیامت کی صبح تک آنے والی ساری قوموں سے, ساری تہذیبوں سے, سارے معاشروں سے, سارے تمدنوں سے, سارے کلچروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ میں محمد کے نزدیک برادری کوئی چیز نہیں, پیسہ کوئی چیز نہیں, دولت کوئی چیز نہیں, لسانیت کوئی چیز نہیں, قومیت کوئی چیز نہیں, اگر ہے تو ایمان ہے, وہ ایمان جو ایک صحابی میں ہے, وہ ایمان ایک غلام کے بیٹے میں ہے کہ محمد نے جب اسے سردار بنایا تو دنیا کو پتا چلا کہ انقلاب آیا. آج پاکستان میں ایسی عورتوں کی انجمنیں بھی ہوئی, عورتوں کی یہ اپوا کی انجمن ہے. دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ترقی نہیں ملی, دعویٰ کیا ہے ہمیں معاشرے میں اعلیٰ مقام نہیں دیا, ان دنیا کی عورتوں کا دعویٰ کیا ہے کہ اس معاشرے نے کچھ نہیں بھی کچھ نہیں. اور ڈڈو کو نہ ڈرو یار کے کر دیو, یہ سنیں گے ساری رات انشاءاللہ. انقلاب آیا ہے, یہ کتنی روشن خیال تنظیمیں ہیں, کتنی روشن خیال انجمنیں ہیں, کتنی ایسی اپوا کی تنظیم ہے. قادیانی ایک عورت آسمہ جہانگیر اس کی چیئرمین ہے, اس کو دکھ کیا ہے کہ مولویوں نے عورت کو اونچا مقام نہیں دیا. اس سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, آسمہ جہانگیر تم کیسی ترقی چاہتی ہو, تم کیسا معاشرہ چاہتی ہو, تم کیسا سماج چاہتی ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ 14 صدیوں پہلے جب میرا رسول دنیا میں نہیں آیا تھا تو عورت کی حالت کیا تھی؟ عورت تو اگر پیدا ہوتی تو عرب میں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا, عورت اگر روم میں پیدا ہوتی اسے جوان کر کے منڈی میں کھڑا کر کے اس کی بولی لگا دی جاتی, اگر روم میں اور ایران میں عورت پیدا ہوتی تو معاشرے کے شوق پیسوں میں عورت کو جنسی اور نفسانی خواہشات کے لیے کھڑا کر دیا جاتا. معاشرے کے بدکاش لوگ آتے اور اس عورت کا سودا کرتے, اس کے ضمیر کو خریدتے, اس کے ایمان, اس کے دین کو خریدتے, اس کے جسم کو خریدتے. جسم کا سودا بازاروں میں ہوتا تھا. میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جسموں کا سودا روم نے کیا, تمہارے جسموں کا سودا ایران نے کیا, تمہارے جسموں کا سودا اس معاشرے نے کیا, اس سماج نے کیا, اور عرب کا اندر تو تمہارے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہ 3 سماج تھے دنیا میں, ایک روم کا سماج اور ایک ایران کا سماج, ایک عرب کا سماج. یہ 3 سماج تھے, 3 معاشرے تھے, 3 کلچر تھے, 3 تمدن تھے. ان 3 تمدنوں میں جب عورت پیدا ہوتی تھی, عورت کی حیثیت کیا تھی؟ عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا, عورت کی حیثیت ماں کی نہ تھی. ہر آدمی عورت کو ایک بازاری جنس نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھتا, عورت کی حیثیت کوئی نہیں. عورت کو وراثت کا قانون نہ ملتا تھا, عورت بیوہ ہو جاتی, عورت بعد ساری زندگی شادی نہ کر سکتی, 17 سال کی لڑکی بیوہ ہو جاتی, 40 سال تک دھکے کھاتی, معاشرہ گھر میں قبول نہ کرتا, عورت مخصوص ایام کے آتے عورت کو باہر درختوں سے باندھ دیا جاتا. اور روشن خیال عورتوں, یہ تو تمہارا وہ حال تھا جو محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تھا, لیکن جب میرا رسول دنیا میں آیا تو تمہیں پتا ہے کہ میرے رسول نے تمہاری چوکیداری کے لیے کیا کیا, تیری عزت کے لیے کیا کیا, تیری عظمت کے لیے کیا کیا, تیری حفاظت کے لیے کیا کیا, تیری آبرو کے لیے کیا کیا, اور تیری شرم کے لیے کیا کیا, تیری حیا کے لیے کیا کیا. میں میرے رسول نے فرعون کی بلندی پہ کھڑے ہو کر اور کبھی کعبے کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, او معاشرے کے لوگوں, جس نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اسی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے. جائے گا. یہ اعلان میرے محمد نے کیوں کیا؟ تاکہ تیری عزت بچ جائے, تاکہ تیری حرمت بچ جائے, تاکہ تو عزت سے دنیا میں رہے, تاکہ تو جنس بازاری نہ بنے, تاکہ تو ہیرا منڈی میں نہ بیٹھے, تاکہ تو معاشرے بری جنس نہ بنے, تیرا مقام اونچا ہو. اور وہ مقام اونچا میرے محمد نے کر دکھایا. کیا کیا ہے؟ چار حیثیتیں اے عورت تجھے میرے پیغمبر نے دے دی. پہلی حیثیت یہ دی کہ تو بیٹی بھی ہے, دوسری حیثیت یہ دی کہ تو بہن بھی ہے, تیسری حیثیت یہ دی کہ تو بیوی بھی ہے. اگر تو بیٹی ہے تب بھی میری عزت ہے, اگر بہن ہے تب بھی میری عزت ہے, اگر بیوی ہے تو تب بھی میری عزت ہے, اور چوتھی حیثیت دی اگر تو ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے. انقلاب آیا. انقلاب آیا ہے. کہو انقلاب. اور تو اپنے آپ کو پردہ, اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر بازار میں آنے والیوں, کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ پردہ جو محمد مصطفیٰ کے دین میں تمہیں قرار دیا, ضروری قرار دیا, یہ کس لیے تھا؟ کیا اس میں خدا کا کوئی فائدہ تھا, یا مصطفیٰ کا کوئی فائدہ تھا, یا کسی اور کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں, یہ فائدہ تیری عزت کا تھا, تیری آبرو کا تھا, تیری حرمت کا تھا. کیا تو آج نہیں دیکھتی اے عورت کہ تیرے نام کو لوگ کس طرح بازاروں میں بیچتے ہیں؟ تیرا فوٹو نہ ہو تو کوئی کریم کا پاؤڈر نہیں دکھتا, تیرا فوٹو نہ ہو تو کوئی ویسلین نہیں دکھتی, تیرا فوٹو نہ ہو تو کوئی جناب علی خوشبو نہیں دکھتی. تیرے تصویر کو خوشبو کا ذریعہ بنایا, تیرے تصویر کو کبھی اس معاشرے نے تیری تصویر کو بیچا, کبھی اس معاشرے نے تیرے جسم کو بیچا, کبھی اس معاشرے نے تیرے نم کو بیچا, کبھی اس معاشرے نے تیری آبرو کو بیچا, کبھی اس معاشرے نے تیری منڈیاں لگائی, کبھی اس معاشرے نے ہیرا منڈی کو جنم دیا, کبھی اس معاشرے نے تیری آبرو کا چوکوں میں سودا کیا, کوٹھیوں میں سودا کیا, گلبرگوں میں سودا کیا, ٹاؤنوں میں سودا کیا, بڑے بڑے ہوٹلوں میں تیری عزت کو بیچا. لیکن تو نہیں سمجھتی کہ تیرا وہ پیغمبر جو 1400 پہلے مکے کی گلیوں میں آیا تھا, مدینہ کی بستی میں آیا تھا, اس نے کہا عورت زینت محفل نہیں ہے, عورت شمع خانہ ہے, عورت بازار کی زینت نہیں ہے, یہ تو گھر کی ملکہ ہے. انقلاب آیا. کہو انقلاب. بلند آواز سے انقلاب. انقلاب آیا. یہ میرے نبی نے فرمایا آؤ میری ماؤں بہنوں, میں تمہیں اس سماج کی سیر کراؤں, اس ساج میں تمہیں لے چلوں جس میں میرے پیغمبر نے وہ تبدیلی پیدا کی کہ جو تبدیلی کائنات میں کہیں پیدا نہیں ہوئی. لڑکیوں کو 17 کی لڑکی بیوہ ہو جاتی تو معاشرہ اسے ذلیل سمجھتا, اسے رسوا سمجھتا. توجہ ہے میری طرف؟ ہے نہیں آپ کی توجہ نہیں, پوری توجہ ہے. میں آگے چلوں. معاشرے تبدیلی کو تو دیکھو کتنی بڑی تبدیلی کہ 17 کی عمر میں عورت بیوہ ہو جائے, ساری زندگی جنگلوں میں دھکے کھائے, باپ اسے قبول نہ کرے کہ یہ منحوس ہے, ماں اسے قبول نہ کرے کہ یہ منحوس ہے, عورتیں اس کو قبول نہ کرے کہ یہ منحوس ہے. کیوں؟ کہ تیرا خاوند جب 17 کی عمر میں موت ہو گیا تو منحوس قرار پائی. لیکن آ میں اس محمد دروازے پہ تجھے لے چلوں کہ جس پیغمبر کو اللہ نے جب 11 عورتوں سے شادی کی باری باری اجازت دی تو اس محمد مصطفیٰ نے صرف ایک کنواری لڑکی سے شادی کی اور باقی 10 بیوہ عورتوں سے شادی کی. نبی کی عمر 25 ہے, بیوی کی عمر خدیجہ کی 40 ہے, پیغمبر کی عمر 38 ہے, سودا کی عمر 55 ہے, محمد مصطفیٰ کی عمر 40 ہے اور بیوی کی عمر 43 ہے. یہ میں محمد کی عظمت کو دیکھ کہ جس عورت کو معاشرے نے دھتکار دیا تھا میں محمد نے اپنے گھر کی اس عورت کو زینت بنا لیا, اور اس عورت کو صرف زینت نہیں بنایا, اپنی بیوی نہیں بنایا, اپنی بیوی تو اور بھی آدمی بنا سکتا ہے, لیکن میرے محمد نے اے میری اے پاکستان کی عورت تو کبھی غور تو کر, تو کبھی سوچ تو صحیح, کبھی قربان میں تو دیکھ, کبھی اسلام کی تاریخ کو تو دیکھ, کبھی میرے پیغمبر کی سیرت کو تو دیکھ کہ تجھے میرے نبی نے کتنا اونچا مقام دیا کہ جب تو بیوہ ہو گئی تھی, بیوہ ہو جاتی تھی, تجھے کوئی معاشرہ قبول نہ کرتا تھا, لیکن میرے پیغمبر نے تجھے قبول کیا اور قبول کر کے 13-11 شادیاں کر کے ایک کنواری عورت سے شادی کی اور 10 بیوہ شادی کی. 10 بیوہ سے کیوں شادی کی؟ اور اس لیے تاکہ تیری عزت بلند ہو, تیرا مقام بلند ہو, نبی کے نکاح کی وجہ سے. کیوں؟ کہ پیغمبر کے نکاح میں آ کر صرف تو بیوی نہیں کہلائی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں بن گئی, دنیا نہیں بنی. انقلاب آیا ہے. اور انقلاب, انقلاب آیا ہے. انقلاب مجھے بتاؤ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو شخص دو بچیوں کی تربیت کر کے ماحول بدلا کیسے تھا. چشم فلک نے وہ نظا بھی دیکھا کہ جب دنیا کے سب سے بڑے سردار کے دربار میں دار اکم میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر پریشانی کے عالم میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا آسمانوں سے بھی بڑا گناہ کیا, زمین سے بھی بڑا گناہ کیا. کیا گناہ ہے؟ تو نے شراب پی ہے. کہنے لگا نہیں, شراب سے بھی بڑا گناہ. تو نے زنا کیا ہے؟ کہنے لگا زنا سے بھی بڑا گناہ. اے دنیا کے سردار, مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی, میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, آج میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ شاید اتنا بڑا گناہ کر کے اس دربار سے مجھے معافی مل جائے اور آئندہ کے لیے نصیحت مل جائے. حضور نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں عرب میں رہتا ہوں, مکے میں رہتا ہوں, میرا سردار اور بادشاہ ابو جہل ہے. ابو جہل نے قانون بنایا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے. ابو جہل سے بچ کر میں نے اپنی بچی کو پالا کہ 14 سال کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی, کوئی اور اولاد نہ تھی. میری بیوی نے کہا اس بچی کو ہم پال لیں گے اور چھپا لیں گے, لیکن جب وہ بچی 4 سال کی ہوئی مجھے پیاری لگنے لگی. تھکاوٹ کے بعد جب میں گھر جاتا بچی میرے جھولی میں آ کر بیٹھتی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. لیکن ایک دن ابو جہل نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں بچی ہے, تو نے بچی کو کل زندہ دفن نہ کیا, میں تجھے کوڑے لگاؤں گا, تیرا مکان چھین لوں گا, تیرے سارے گھر والوں کو گرفتار کر لوں گا. کہنے لگا اللہ کے رسول میں ابو جہل کی دھمکی میں آ گا اور میں نے گھر جا کر کہا. جب میں گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے بھاگ کر میری بچی میری گود میں بیٹھی, میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا, وہ پیچھے ہٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اس بچی کو تیار کر دے, اس کو اچھے کپڑے پہنا دے, اس بچی کو میں اس کے ماؤں کے گھر چھوڑ آؤں گا ورنہ ابو جہل اس کو قتل کر دے گا. حضور سے کہنے لگا وہ آدمی کہ اللہ کے رسول میرے دل میں بڑی برائی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے بچی کو نہلایا, کپڑے پہنائے, اس کو دوپٹہ لگایا, اس کو شرما پہنایا تاکہ میں اس کے ماؤں کے گھر چھوڑ دوں. لیکن جب میں اس بچی کو کندھے پر اٹھا کر باہر لے جانے لگا تو پہلے سے تار ایک کدال اور کسی میں نے اپنے کندھوں پر رکھی تاکہ میں اس کی قبر کو کھودوں اور اس بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں. میں باہر نکل گیا, کسی میرے کندھے پر ہے, ایک کندھے پر میری بیوی ہے اور ایک کندھے پر کدال اور کسی ہے. جب میں مدینہ سے مکہ سے باہر نکلا, بستیاں گزر گئیں, شہر گزر گیا, پہاڑ کے نیچے پہنچا جہاں قبرستان تھا, تو میں نے اس بچی کو نیچے بٹھایا. بچی کہتی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماؤں کا گھر نہیں ہے, مجھے کہاں لائے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس وقت بھی کوئی خیال نہ آیا, میرا دل پتھر بن چکا تھا, حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے موتی بن کر آنسو ٹپک رہے تھے, پیغمبر کا دل کتنا نرم تھا, وہ رحمت یا مٹی نکالنے لگا, مجھ سے اٹی پوری نہ نکلی تو وہ بچی اتنی فرما بردار ہے, اپنے دوپٹے کو بچھاتی ہے اور مٹی دوپٹے میں ڈال کر میرا ہاتھ بٹاتی ہے, اپنی قبر کو خود کھودنے لگی ہے. اور اس کے بعد جب میں نے بچی کو اٹھایا اور قبر میں ڈالنے لگا تو وہ چیخ کر کہتی ہے ابا جان میں نے تیرا کوئی جرم تو نہیں کیا, میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا, مجھے چھوڑ دے, مجھے زندہ کیوں فن کرتا ہے, میں نے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کی, اگر تو مجھے چھوڑ دے گا ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی, میں جنگلوں میں وقت گزار دوں گی, میں اور لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی, مجھ سے اگر تجھے نفرت ہے تو اس طرح میں زندہ دفن تو نہ کر. کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل پتھر بن گیا تھا, میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر قبر میں اتار دیا. جب وہ قبر میں بیٹھی تو وہ چیخ کر کہتی ابا جان اگر آج تمہیں مجھے اسی طرح زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے, میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی. دنیا کے سردار نے جب یہ بات سنی, رسول اللہ رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, پوری جماعت دوڑے مار لگی. حضور نے فرمایا تجھے پھر بھی ترس نہ آیا؟ کہنے لگا میرا دل پتھر بن چکا تھا, اے اللہ کے رسول میں پتھر دل بن کر وہاں بیٹھا رہا, بچی چیختی رہی, میں نے اس کے سینے پہ ایک تودہ ریت کر رکھا اور اس کے بعد اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی, بچی دفن ہو گئی. میں بچی کو دفن کر کے گھر چلا آیا, رات اور روزانہ خواب میں وہ مجھے بچی ملتی ہے. آج 40 دن گزر گئے, خواب میں وہ میرا گریبان کر کے کہتی ہے اے ابا جان قیامت کا دن ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا, میں گریبان ہوگا, عدالت پیغمبر کی ہوگی. اے اللہ کے رسول میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, کیا میرے آنے کے بعد مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پیغمبر رونے لگے, صحابہ رو رہے ہیں اور ایک سکتہ تاری ہے, سناٹا تاری ہے, آنسو کی جھڑی لگ گئی ہے, موتی بن کر آنسو ٹپکنے لگے ہیں. پیغمبر پریشان ہو گئے. حضور بار بار پوچھتے ہیں کہ جب وہ چیختی تھی تجھے ترس کیوں نہیں آیا, جب وہ روتی تھی تجھے ترس کیوں نہیں آیا, وہ معصوم جان جب چیختی تھی آہیں بھرتی تھی, اے جوان تو نے گناہ بڑا کیا, میں محمد کے دل کو دکھا دیا, لیکن آج تیرے دروازے پہ آیا ہے, تو سچے دل سے اگر میرا کلمہ پڑتا ہے تو خدا پہاڑوں سے بڑے اس گناہ پہ بھی میری رحمت کی چادر ڈال دے گا.
جو شخص
دو بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے گا، میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا. حضور کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ میں گھر میں موجود تھی. ایک عورت آئی، اس عورت کی گود میں ایک بچی ہے اور ایک بچی نیچے انگلی پکڑ کے آ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، بہن آج تو بڑی پریشان ہے، خوشحال نہیں نظر آتی. وہ کہنے لگی، کیسے خوشحال ہو جاؤں، میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میری دو یتیم بچیاں. عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیسے یتیم؟ اما نے کہا، یہ کیسے یتیم ہو گئی؟ کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا کہ غزوہ موتا میرا خاوند شہید ہو گیا تھا اور یہ اس کی دونوں یتیم بچیاں ہیں. یہ کہہ کر اما کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے. میں نے پوچھا کیا بات ہے، وہ بولتی نہیں تھی. میں نے پوچھا کھانا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے ہرے پر ویرانی ہے. کہنے لگی، آج بڑے دن گزر گئے، میرے فاقہ ہے، کھان کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا، یہ بچیاں ساری رات رو رو کر تڑپ تڑپ کر گزار دے رہی. تو میں دکھ سے بھر کر میں محمد مصطفیٰ کے گھر آئی ہوں کہ اما کے دروازے پر جاؤں. اما کہتی ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر مجھ سے رہا گیا، میں گھر کے اندر چلی گئی. میں نے جا کر ایک کھجوروں کا توشہ دان کھولا اور اس توشہ دان سے دو کھجوریں مجھے ملی. میں نے وہ دونوں کھجوریں اس عورت کے سپرد کر دیں اور ایک کھجور کا اس کو دے کر کہا، یہ تیرے لیے ہے، اور ایک کھجور کے دو حصے دیے اور دونوں حصے کر کے میں نے وہ حصے ان بیٹیوں کو دیے. لیکن وہ عورت کتنی بچیوں سے محبت کرنے والی تھی کہ اسے اپنے والی کھجور بھی ایک لڑکی کو دے دی اور دوسری کھجور کے دونوں حصے وہ بھی ایک چھوٹی بچی کو دے دیے. اور اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا، اماں کہتی ہے کہ اس عورت کو تو کچھ نہ ملا. میں نے پھر دوبارہ توشہ دان دوسرا رکھا تو ایک کھجور مجھے ملی. میں نے اس کھجور کو لا کر اس عورت کے سپرد کیا کہ یہ صرف تیرے لیے ہے. لیکن جب میں نے عورت کو کھجور پکڑائی تو ان دو بچیوں نے جھپٹ کر وہ تیسری کھجور بھی چھین لی اور اس عورت نے اس کے دونوں حصے کر کے وہ ان بیٹیوں کو دے دیے اور خود اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا. یہ واقعہ ہوا. اما کہتی ہیں، اس کی غربت و افلاس کو دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کے بعد عورت تو چلی گئی. تھوڑی دیر میں رسول اللہ تشریف لائے، مجھے روتا ہوا دیکھا. عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بیوہ عورت آئی تھی، اس طرح وہ بچیوں پیار کرتی تھی، اس طرح اس نے ان بچیوں کے منہ میں کھجوریں ڈالی تھی اور میں نے اس کو بار بار کہا یہ تیرے لیے ہے، لیکن اس نے اپنے لیے کوئی کھجور نہیں رکھی بلکہ ان بچوں کو دے دی. حضور رونے لگے. حضور نے فرمایا، عائشہ جاؤ اس عورت کو تلاش کرو، کسی کو کہو عورت کو تلاش کر کے لائے، اگر عورت نہ ملے اور کل کو مل جائے اور بعد میں کسی دن مل جائے تو میرے محمد کی طرف سے میری طرف سے اسے کہو کہ جنت تجھ پر واجب ہو گئی. انقلاب آیا ہے. کہو انقلاب، تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ بلند آواز، آئی ہے تبدیلی. یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ معاشرہ بدل گیا، علاقہ بدل گیا، سماج بدل گیا، اتوار بدل گئے اور اس دور کا سارا نظام بدل گیا. اور جب یہ سارا نظام بدل گیا اور آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ سارا بدلا، آپ کہتے ہیں ماحول سارا بدلا، آپ کہتے ہیں علاقہ سارا بدلا، تو پھر مجھے کہنے دو کہ اس تبدیلی کے آخر میں کیا ہوا، کہ اس تبدیلی کا سب سے بڑا سنگم کیا تھا، اس تبدیلی کا سب سے بڑا مینار کیا تھا، سب سے بڑا میثاق کیا تھا، اس تبدیلی کا سب سے بڑا شاہکار یہ تھا کہ آیا ابو بکر تھا، اٹھا تو صدیق اکبر تھا، آیا عمر تھا، اٹھا تو فاروق اعظم تھا، آیا عثمان تھا، اٹھا تو ذوالنورین تھا، آیا تو علی تھا، اٹھا تو عبد اللہ الغالب تھا، آیا حنظلہ تھا، اٹھا تو غسیل الملائکہ تھا، آیا تو حسن تھا، حسین تھا، اٹھے تو سید الشہداء تھے، آئے تو معاویہ تھے، اٹھے تو مدبر اور سیاستدان تھے، اور آئے تو عبداللہ ابن عباس تھے، اٹھے تو مفسر قرآن تھے، آئے تو ادھر غفاری تھے، اٹھے تو تارک الدنیا تھے، آئے تو خالد تھے، اٹھے تو سیف اللہ تھے. اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ معاشرہ جس میں گلیاں بدل گئیں، پہاڑ بدل گئے، کپڑے بدل گئے، تمدن بدل گئے، زمانے بدل گئے، معاشرے بدل گئے، اس سارے ماحول میں 144,000 انسان بدل کر جو جہنم کے کنارے میں تھے وہ جنت کے وارث بن گئے. انقلاب آیا یا نہ آیا؟ بلند آواز، معاشرہ بدلا، انقلاب آیا. اگر انقلاب نہ آیا ہو تو صحابہ کیسے بنے؟ انقلاب نہ آیا ہو تو عورتیں مائیں کیسے بنیں؟ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں کیسے بنیں؟ اس انقلاب کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کا قیام عمل میں آیا ہے. انقلاب پوری دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کا انقلاب آنا چاہیے. یہ انقلاب جو محمد رسول اللہ نے برپا کیا، اس انقلاب کے سب سے بڑے شاہکار محمد کے صحابہ کون ہیں؟ بلند آواز سے محمد مصطفیٰ کے صحابہ انقلاب پیغمبر کے شاہکار ہیں. اگر نبی کا انقلاب آیا ہے تو پھر صحابہ کو صحابہ ماننا پڑے گا، پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور جو صحابہ کو صحابہ نہ مانے، پیغمبر کے دوستوں کو جنتی نہ مانے، نبی کے دوستوں کو معیار حق نہ مانے، گویا کہ وہ پیغمبر کے انقلاب کو نہیں مانتا، نبی کے آنے پر تبدیلی کو نہیں مانتا. اور جو نبی کے آنے پر تبدیلی کو نہ مانے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. سپاہ صحابہ اس انقلاب کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں فروزہ کر رہی ہے. آؤ سپاہ صحابہ میں شامل ہو کر اس انقلاب میں ہمارا ساتھ دو. سپاہ صحابہ نے ملی یکجہتی کونسل میں شمولیت اختیار کر کے پاکستان میں قتل و غارت کو روکا ہے، پاکستان میں فسادات کو روکا ہے، پاکستان میں بدریت کو روکا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا شیعہ کا عقیدہ بدل گیا، یا میرا عقیدہ بدل گیا. میرا عقیدہ بھی وہی ہے جس کا اعلان جنگی شہید نے کیا تھا، میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو مولانا حق نواز شہید کے خون کے قطروں سے جو عقیدہ ٹپکتا ہے. آج بھی سپاہ صحابہ اسی عقیدے پر قائم ہے. 311 جوانوں کو شہید کرا کر سپاہ صحابہ صحابہ کے انقلاب کو گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں پھیلا کر رہے گی. اس کے لیے ہماری جانیں تختہ دار پر چڑھ جائیں، تب بھی پیغمبر کے انقلاب کو پوری دنیا میں برپا کر کے رہیں گے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کو من گھڑت پروپ گنڈے کی بنیاد پر دہشت گرد، تخریب کار، تشدد پرست کہنے والے خود دہشت گرد ہیں، خود بدکماش ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے، بلکہ 9-10 مہینے پہلے جنگ میں بی بی سی کے ایک ٹیم نے مولانا اعظم طارق کی فلم بنائی اور ان کے موقف کو پوری دنیا میں پھیلانے کے عزم کے ساتھ کہ آپ کا اصلی پیغام ہم پوری دنیا کے میڈیا پر لائیں گے، ان کی فلم بنائی. بعد میں وہ حصے جس سے ہمارا مشن مثبت انداز میں پوری دنیا کے سامنے واضح ہوتا تھا، وہ حصے کاٹ کر صرف ان کے گن مینوں کی گنیں دکھائیں، اور صرف ان کے گن مینوں کے لشکر، گن مینوں کے اسلحہ کو کی نمائش کی گئی، اور پوری دنیا نے سپاہ صحابہ کو صرف ایک اسلحہ والی جماعت اور تشدد والی جماعت قرار دینے کے لیے 53 سوا ابھی تک وہ فلم بی بی سی دکھا چکا ہے. اور میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور آج اس ہزاروں کے اجتماع میں بی بی سی کے اس جھوٹے پروپگنڈے جس، کیونکہ اس بی بی سی کے برٹش براڈ کارپوریشن کے ادارے میں ایران نواز شیعہ لابی گھسی ہوئی ہے، تو سپاہ صحابہ کو تشدد والی جماعت قرار دینے کے لیے مولانا اعظم طارق کی فلم کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے. سپاہ صحابہ بی بی سی کا بائیکاٹ کرتی ہے. آج کے بعد آپ بی بی سی کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں دونوں ہاتھ کر. بی بی سی کی نشریات کا سپاہ صحابہ آج سے بائیکاٹ کرے گی. آپ کرو گے یا نہیں کرو؟ کوئی شخص بی بی سی کی نشریات نہیں سنے گا. کیوں؟ ہمارا یہ احتجاج ہے، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ مولانا اعظم طارق کی فلم کے توڑ مروڑ کر پیش کرنے کو ختم نہیں کریں گے. اگر تم نے ان کی صحیح تصویر کو پیش کرنا ہے تو پوری فلم دکھائی جائے، ورنہ اس فلم کو بند کر دیا جائے. آپ کا یہ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے یہ مطالبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اسی فلم کی بنیاد پر کہ بڑا اسلحہ، بھائی 4-5 گن مین یا 6 گن مینوں کا اسلحہ جب ٹی وی پہ لہایا گیا، اور وہ 4 ان میں سے سرکاری گن مین ہیں، اور 2-3 پرائیویٹ ہیں جن کے باقاعدہ لائسنس ہیں، اور وزارت داخلہ کی طرف سے ان کو ریٹینر کے پرمٹ ملے ہوئے ہیں، وہ لائسنس یافتہ گنمین، ان کو ٹی وی پر دکھا کر سپاہی صحابہ کے خلاف پروپگنڈا کرنے والوں نے بہت پھرتی دکھائی ہے. اور آج اس فلم کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اسی فلم کے ان پارٹوں کی بنیاد پر پاکستان کی حکومت نے سمجھا کہ آدم طارق کے پاس بہت اسلحہ ہے، آدم طارق کے پاس بہت ڈالر ہے، بہت پیسہ ہے، پتہ نہیں کتنے بینک کس کے پیسے سے بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس نے اسلحے سے ایمونیشن ڈیپو اس نے کھول رکھے ہیں. اسی فلم کو دیکھ کر ہماری ایجنسیوں کا حال اتنا عجیب و غریب ہے. ایجنسیاں ماشاءاللہ پاکستان کی ہوں، کروڑوں اربوں روپیہ جن پر حکومت خرچ کر رہی ہے، لیکن ان کی کارگزاری اتنی بوگس اور اتنی نامکمل ہے کہ آپ حیران ہوں گے. چنیوٹ میں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی اور پنجابی میں کہا کہ پٹو کنو کچا ہے، پٹو کنو، لیکن ایجنسیوں نے خبر دی کہ مولانا نے کہا پٹو کتی کا بچہ ہے. یہ رپورٹ دی ایجنسیوں نے، سبحان اللہ. یہ ایسی رپورٹیں ہیں سپاہی صحابہ کے پاس، بڑا فلاح ان کے پاس. یہ اتنے بے وقوف ہیں، ہمارے اکاؤنٹوں کو انہوں نے چیک کیا، ہمارے ریکارڈ کو چیک کیا. اب ڈیڑھ دو مہینے گزر گئے، مولانا آدم طارق کی تفتیش ہوئی، اور اس تفتیش میں سب سے زیادہ یہ پوچھا کتنا اسلحہ ہے آپ کے پاس، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، کتنی دولت ہے. انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ جا کر چیک کرو، جھم کے اکاؤنٹ ہے، لاہور کے اکاؤنٹ ہے. اور جہاں وہاں جا کر دیکھا تو ایک اکاؤنٹ میں 582 روپے ملے اور ایک اکاؤنٹ میں 1750 ملے. یہ اتنے تھوڑے پیسے؟ ہاں جی ہمارے پاس ہیں اتنے، اور جو بھی ہمارے ذاتی اکاؤنٹ ہے وہ بھی چیک کرو، جتنا پیسہ ہے وہ بھی چیک کرو. بھی کہاں سے پیسے لیتے ہو؟ بھائی ہم 50 روپے، ہماری جماعت کا ہر کارکن سال میں دیتا ہے ایک کارکن، جس سے جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ پیسے پورے ملک کی جماعت پر خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے رسیدیں ریکارڈ اور ٹکٹ چھپے ہوئے ہیں، ہر سال چھپتے ہیں. لیکن اتنی بوگس کاروائیاں ہیں کہ جناب ایک مہینے میں جب ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ اس کے پلے میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو جناب انہوں نے کہا یہ تو بھی نامکمل رپورٹ ہے. اور ایجنسی آئی اس نے بھی یہی رپورٹ دی، اور ایجنسی آئی اس نے یہی رپورٹ دی. اور اب جناب اب یہاں سے کیا نکالو گے؟ اب وہ کہیں جناب اتنے دھوم دھڑلے سے پکڑا تھا، اب یہاں پر جب چھوڑیں گے اس کے پاس تو ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا کپڑے کا نہیں ہے. اتنی دولت اور بینک بیلنس کی پوری دنیا میں خبر مشہور کر رکھی تھی، اور گاڑیاں قسطوں پر لے کر، اور گاڑیوں کا نظام ہمارا جو ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. تو ایسے ماحول میں اتنا پروپیگنڈا، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی من گھڑت خبریں، اور ماشاء اللہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ جناب علی اتنی بات پر انہوں نے کہا بس پاکستان میں سب سے زیادہ خزانہ آدم طارق کے پاس ہے، اور جتنا انڈیا کے پاس اسلحہ ہے یا پاکستان کے پاس ہے اس سے زیادہ اسلحہ آدم طارق کے پاس ہے ماشاءاللہ. لیکن لسنسی بندوق، لسنسی پسٹل کے علاوہ ایک ویپن بھی ان سے ابھی تک نہیں ملا. اگر ایک ویپن بھی ملتا ابھی تک وہ ٹیلی ویژن پر پیش کر دیا جاتا کہ دیکھو کتنا اسلحہ ہے. اگر کراچی کے سپاہی صحابہ کے ایک کارکن پر قتل کا جھوٹا مقدمہ بنا اور اس کے پاس جناب علی ایک جھوٹا مقدمہ بنا اور اس کے بعد اس جھوٹے مقدمے کی بنیاد پر ٹیلی ویژن پر اسے دکھایا، پھر حافظ احمد بخش کو دکھایا، پھر دو چار مولوی کو پکڑا ان کو دکھایا اور کہا ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں، ان میں طارق مدنی بھی تھا. اور کچھ دنوں کے بعد کہا طارق مدنی بے گناہ ہے. اب وہ طارق مدنی بے گناہ ہو کر باہر آ گیا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ دہشت گردوں کا سرغنہ ہے کراچی میں، وہ باہر آ گیا اور اس نے امن کانفرنس کی، اور اس امن کانفرنس کی صدارت وزیر اعظم سندھ نے کی. اب بتاؤ جب تم نے پکڑ کر ٹی وی پر دکھایا تھا وہ سب سے بڑا دہشت گرد تھا، اور اب جب اس نے امن کانفرنس کی وہ سب سے بڑا امن کا پیغمبر تھا، اور ٹیلی ویژن پر وزیر اعلیٰ اس کی صدارت کر رہے تھے، بتاؤ تمہاری پہلی تفتیش سچی تھی اب تفتیش سچی؟ آج اس تاریخی جلسے میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اگر مولانا آدم طارق کو فل فور رہا نہ کیا گیا، یا ان پر جھوٹے مقدمات ڈالے گئے، یا ان پر تشدد کیا گیا، یا ان پر ان سے ناروا سلوک کیا گیا، تو سپاہی صحابہ 1,00,000 جوانوں کو سر پہ کفن پہنا کر سڑکوں پر لائے گا. آؤ گے؟ آؤ گے؟ ٹھہرو، یہ بعد میں لٹائیں، نعرے بعد میں لگائیں، میری بات سنیں، ہاتھ کھڑا کریں سارے ہاتھ کھڑا کریں، وہ وقت بھی آئے گا. سیدھا ہاتھ کھڑا کرو، سیدھا. مولانا آدم طارق کے لیے جب میں کال دوں گا سڑک پر آؤ گے؟ سر پہ کفن پہن کر آؤ گے؟ کلمہ پڑھو کلمہ، سیدھا اونچی آواز سے، اونچی آواز، ٹھہرو ٹھہرو، کلمہ تو پڑھ لیں گے قائد تیرا حکم، ٹھہرو، کلمہ پڑھ کے بلند آواز سے وعدہ کرو، کلمہ پڑھ کے، اگر اعظم طارق کے لیے ہم نے کال دی تو سڑکوں پر آؤ گے؟ آؤ گے؟ ایجنسیوں والوں دیکھو، 50,000 کا مجمع کلمہ پڑھ کے وعدہ کر رہا ہے، کر رہا ہے یا نہیں بولو، پکے آؤ وعدے پر؟ اگر میں نے ٹھہرو، اگر میں نے کال دی تو سڑکوں پر آؤ گے؟ سر پہ کفن باندھ کر آؤ گے اور کلمہ پڑھ کے وعدہ کرے ہو؟ پھر کلمہ پڑھو، تہجد کا وقت ہے، آؤ گے سڑکوں پہ؟ پکے ہو؟ ایک منٹ میں بیٹھ جائیں، ایک منٹ میں، ایک ضروری بات کرنی، تشریف رکھیں، ایک لمحے میں، پھر ایک لمحے میں بیٹھے، ایک مجھے پنجاب حکومت پر بڑا گیا، اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انجمن تاجران کی طرف سے فیصل آباد، لاہور اور فیصل آباد کے تمام بازاروں کے تاجر، اور مہنگائی، بجلی کی مہنگائی کے خلاف جو ہڑتال ہفتے اور اتوار کو کر رہے ہیں، سپاہی صحابہ ان کی حمایت کرے گی، تاجروں کی حمایت سپاہی صحابہ، تاجروں تم اکیلے نہیں ہو، سپاہی صحابہ جھنگوی کا قافلہ تمہارے ساتھ، جھنگوی کا قافلہ، مہنگائی، بجلی، ٹیلی فون کا بل اور ماشاءاللہ عوامی حکومت کا تحفہ، اس کے خلاف احتجاج میں سپاہی صحابہ تاجروں کے اور اب ہفتے اور اتوار کی ہڑتال میں سپاہی صحابہ بھرپور حصہ لے گی، لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا پچھلے دنوں کہ لیا کے ایس پی کی طرف سے سپاہی صحابہ کے 7 آدمیوں کا نام لکھ کر انہیں اشتہاری قرار دے کر 3-3 لاکھ روپیہ ان کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کیا گیا، اور یہ بہت بڑا احتجاج ہے، میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے احتجاج کیا اور آج جہاں بھی پنجاب حکومت سے میں احتجاج کرتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ آج 3 مہینے پہلے لیا ضلع میں کروڑ لالی سنگھ شیعہ ایم پی اے اللہ بخش سامتیا کا بھائی نیاز سامتیا قتل ہوا، اس کے ایف آئی آر میں کسی ملزم کا نام نہیں، 4 دنوں کے بعد سپاہی صحابہ ضلع لیا کے صدر شیخ امین گڈو، جنہوں نے الیکشن میں اللہ بخش سامتیا کا مقابلہ کر کے 13,000 ووٹ لیے تھے، اس کو مین ملزم بنا کر، اس کے بھائیوں کو نامزد ملزم بنا کر پرچہ درج کیا، زملی میں ان کا نام آیا، ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں، اور اس بات ڈیڑھ دو مہینے گزرے، ڈیڑھ دو مہینے میں کیا کرتے ہو بھائی؟ چلو گا سپاہی صحابہ کہ ان بے گناہ 7 آدمیوں کے خلاف آپ نے چند دن پہلے دیکھا اشتہار آیا کہ ان 7 آدمیوں کو گرفتار کرنے والے کو 3-3 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اخبار میں آیا یا نہیں آیا؟ پڑھا آپ نے؟ جنگ اخبار میں آیا، آپ نے پڑھا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے، ایم پی اے کا بھائی چونکہ 300 مربع زمین کا مالک تھا اور ایم پی اے کا بھائی تھا، اس لیے سپاہی صحابہ کے بے گناہ آدمیوں کو 1.5 ماہ میں اشتہاری قرار دے کر 3-3 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی ہمارے ساتھ پچھلی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور اس کے مقابلے میں دیکھو لاہور میں قاری سمیع اللہ جھنگوی سے لے کر قاری اظہر ندیم تک ہمارے 36 کارکن شہید ہوئے 3 سالوں میں، ان کے قاتلوں کا ایف آئی آر میں نام ہے، 3 سالوں میں کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا اور کسی بدماش قاتل کا کو نہ اشہاری کرا دیا گیا نہ کسی کا انعام مقرر کیا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے حملے کے ملزمان آج تک دن دناتے پھر رہے ہیں، اس حملے میں دو سرکاری گن مین، ایک پولیس کا سپاہی حاجی امتیاز شہید ہوا، اور ایک مولانا کا پرائیویٹ گن مین صرف شاہد پہلوان شہید ہوا. دیکھیں دو کارکن شہید ہوئے، دو گن مین، ان شہداء کے قاتل دن داتے پھر رہے، اور وہ ملعون رضا نقوی ٹھوکر نیاز بیگ میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، دم دبا کر بیٹھا ہے. اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے لیے کوئی انعام مقرر نہیں کیا گیا، اس کے لیے کوئی اسے اشتہاری نہیں قرار دیا گیا. بتاؤ وزیر اعلی پنجاب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، بتاؤ کیا یہ چھتی کارکن جو لاہور میں میرے شہید ہوئے کیا یہ انڈیا کے رہائشی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے رہائشی نہیں یا پاکستان کے رہنے والے نہیں؟ ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے؟ کیا بے تین سال سے یہ کارکن شہید ہیں، ان کے قاتلوں کو تم نے اشتہاری نہیں قرار دیا، ان کے قاتلوں کے لیے تم نے کوئی نام مقرر نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں کیونکہ وہ ایم پی اے کا بھائی مرا تھا، کیونکہ وہ 300 مربع کا مال تھا، کیونکہ وہ تمہیں اس کے ووٹ کا لالچ تھا، اس لیے 1.5 مہینے میں اس کا انعام مقرر کرتے ہو اور ہمارے 36 شہیدوں کا کوئی قاتل نہیں پکڑتے ہو. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑی بدماشی کوئی نہیں ہو سکتی. سپاہی صحابہ اس ظلم کے خلاف پورے پنجاب میں آواز اٹھائے گی. اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر محمد علی نقوی قتل ہوا لاہور میں، اس قتل کیس میں سپاہ صحابہ پنجاب کے 3 صوبائی عہدیداروں کا نام دیا، 2 ڈویژنل کنوینروں کا نام دیا گیا، اور ان کو اسی دن قتل ہوتے دن گرفتار کیا، اور آج 6 مہینے ہو گئے وہ آج تک گرفتار ہے، آج تک جیل میں. ڈاکٹر منظور شاکر، محمود اقبال، مجیب الرحمان انقلابی، پنجاب کے 3 صوبائی عہدیدار آج تک گرفتار ہیں. تمہاری پولیس کی 3 تفتیشی ایجنسیوں نے کہا یہ بے گناہ ہے، بے گناہ قرار دیا، ان کو کسی نے گناہگار نہیں بنایا، اور وہ آج تک جیل میں ہے. اس لیے کہ انسداد دہشت گردی سیل کا انچارج چونکہ شیعہ ہے جہانگیر مرزا، اور وہ ان کی تفتیش کر رہا ہے، اس لیے اس شیعہ نے ہمارے ان بے گناہ آدمیوں کو بے گناہ نہیں تحریر کیا. اور وہ کہتا ہے زمانے میں یہ بے گناہ ہے، لیکن میں تحریر نہیں کرتا، اس کے لیے تحریر نہیں کرتی ہو، لیکن ایم پی اے کا بھائی مر جائے، 300 مربع کا مالک جائے، تو اس کے لیے جناب تم بے گناہ آدمیوں کا انعام بھی مقرر کرتے ہو، اور ان بے گناہ آدمیوں کو پکڑتے ہو اور پھر چھوڑتے نہیں ہو. اس سے بڑا ظلم سپاہ صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. سپاہ صحابہ اس بربریت اور ظلم کے خلاف پورے پنجاب میں احتجاج کرے گی، سڑکوں پہ آئے گی، بازاروں میں آئے گی. آپ ہمارا ساتھ دو گے میرے بھائیوں؟ سپاہ صحابہ ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے. آج اس تاریخی اجتماع میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا موقف، ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جدوجہد ہے. صحابہ کی تکفیر کرنے والا پہلے بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، کل کو بھی کافر ہوگا. سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ بلند آواز سے سمجھ میں آیا ہے؟ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ بلند آواز سے یونٹ بناؤ گے؟ پرچم لہراؤ گے؟ گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہ صحابہ کی تنظیمیں قائم کرو گے؟ صحابہ کے نام کے نغمے سراؤ گے؟ پوری دنیا میں صحابہ کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.